لگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ملك درود محمد وعلى محمد. امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد اور امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن حیدرآباد ڈویژن کی جانب سے یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. قابل تحسین ہیں وہ تمام افراد کہ جنہوں نے دام درہم سخنے اس سیمینار کو برپا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عصر حاضر میں جو عصر آگاہی اور شعور ہے، عصر بیداری ہے، عصر احساس ذمہ داری ہے، اس میں دین مبین اسلام سے متعلق تعلیمات کو موجودہ نسل جوان کی زبان میں بیان کیا جائے. اس لیے کہ جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یقیناً شیطانی طاقتیں رحمانی طاقتوں کے مقابلے میں اپنی منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن کار خدائی کو کار خدائی کرنا ہے. اس بنا پر شعور، آگاہی، احساس، وظیفے کی ادائیگی، اس سے متعلق ایک احساس جنم لیتا جا رہا ہے، اور جس کے اثرات آپ مختلف انداز سے معاشرے کے مختلف طبقات میں دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، خواہ وہ اخلاقیات ہوں. یعنی جتنا جتنا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین مبین اسلام کی حقانیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں پر اس طبقے کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو دین سے متمسک ہے یا دین کے علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو ہمارے عرف عام میں علماء کہا جاتا ہے، یعنی عالم دین، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ دینی حقائق، دینی تعلیمات اور ان کے فلسفے کو نسل جوان کی زبان عام فہم میں بیان کریں. اور الحمدللہ یہ دونوں تنظیمیں اپنے وجود کے پہلے ہی دن سے اس کام میں پیش نظر آتی ہیں. اور یقیناً یہاں پہ اس میں بھی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ امامیہ آرگنائزیشن کی اگر کوئی ماں ہے تو وہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے. اس لیے کہ وہ افراد جو اس زمانے طالب علمی سے باہر قدم رکھتے تھے، ان کو جمع کرنے کے لیے، ان کی فکری صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے امامیہ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی، اور ان دونوں جماعتوں نے طالب علمی کے میدان میں اور عملی میدان میں مختلف سطوح زندگی میں مختلف قومی خدمتیں انجام دی ہیں کہ جس کی ایک شکل آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ یہ مقدمتاً گفتگو کے چند الفاظ تھے کہ جو ستائش اور قدردانی کے عنوان سے چاہتا تھا کہ گوش گزار کروں، کہ وہ تمام افراد کے جنہوں نے اس سیمینار کا انعقاد کی اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں پہلے سے زیادہ باشعور انداز سے یوم انہدام جنت البقیع کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری قدرت اور شان و شوکت تمہارے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی۔ اسلام کا المیہ یہ ہوا کہ اسلام کے مصادر اور منابع سے اسلام کو سمجھا نہیں گیا، من مانی خواہشات، من مانے نظریے، من مانے عقائد جہاں جہاں آڑے آتے رہے کہ جن کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کا خون ہوتا رہا، وہاں پر کہیں ملوکیت، کہیں بادشاہت، کہیں سلطنت، کہیں مورثی خلافت یا اسی قسم کے مظاہر آپ کو تاریخ اسلام میں نظر آئیں گے کہ جس کی ابتدا مولا کائنات کے زمانے سے شروع ہوئی کہ اسلامی خلافت کو، اسلام کے دیے ہوئے نظریے کو ملوکیت میں تبدیل کیا گیا اور پھر جس کا نتیجہ یزید کی تخت نشینی اور اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں اور ان کی عیش پرستی کے صورت میں سامنے آیا، کہ جس کی ایک مثال ہمیں محمد بن قاسم جیسے عیاش شہزادے کی شکل میں نظر آتی ہے کہ جو سندھ پر حملہ کرتا ہے اور یہ بظاہر حملہ ہے لیکن اس کے پیچھے وہ مقاصد کار فرما تھے کہ جو در حقیقت جنت البقیع کو مٹانے کے حوالے سے آل سعود کے پیش نظر تھے۔ یہ تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے جس کو روشن و واضح ہونا چاہیے۔ اس بنا پر میں نے اپنی گفتگو کو دو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، بظاہر جو دوسرے شرکا کہ جنہیں خطاب کرنا تھا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے تو میرے پاس جو میرے ذہن میں ایک خیالی وقت ہے کہ جس میں مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے، اس میں میں نے اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ تاریخ جنت البقیع، اچھا یہ 1344 کا یا 1345 کا واقعہ ہے اور آج 1440 ہے، تقریباً 96 ایئرس، 96 سال ہو گئے اس بات کو کہ یہ بدترین واقعہ اس روئے زمین پر اپنا اثر دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پلید فکر، ایک نجس فکر کہ جس نے بعد میں ام الخبائث کا کردار ادا کیا اور جس کے برے اثرات آج بھی عالمی سطح پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ یمن پر بدترین ظلم و جنایت و بمباری و صفاکیت اور خون ریزی کی شکل میں ہو کہ آل سعود مسلسل، یا بحرین میں مداخلت کے ذریعے سے، یا فلسطین میں در حقیقت فلسطینی کوز کو، قبل اول کی آزادی کی جنگ کو سبوتاج کرنے کی صورت میں ہو، یا پاکستان کی موجودہ سیاست میں آل سعود کا جو کردار رہا ہے، اور ابھی کچھ عرصے پہلے جو حضرت میڈیا سے واقف ہیں جو پی ٹی آئی کے ایک چوہان صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ، سعودی عرب اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا کچھ نہیں کراتی رہیں، کہ جس کی بدترین تاریخ ہمیں 1980 میں نظر آتی ہے جہاد افغانستان میں، اور پھر ملک کو کس طریقے سے ان 30 سالوں میں خون اور جنگ اور جنگ داخلی کی آگ میں جھونک دیا گیا، یہ سب اسی ام الخبائث کی پیداوار اور نتائج ہیں جو آل سعود کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور جن کو برطانیہ در حقیقت ایکسس دیتا ہے۔ یہ تقریباً وہی زمانہ ہے لگ بھگ کہ ہند میں، یعنی ہندوستان میں، کیونکہ تقسیم نہیں ہوئی تھی اس لیے میں ہند کہہ رہا ہوں بر صغیر میں، قادیانیت، ایران میں بہائیت، اور مشرق وسطی میں وہابیت کی بنیاد رکھی گئی۔ اور تقریباً یہ یوں کہوں کہ ہم زمان اس لیے کہ ان کے جو فکری انحرافات سامنے آئے اس سطح پر، انشاءاللہ میں جب گفتگو کروں گا تو اس میں پاکستان کی تاریخ میں تحریک خلافت ہے اس کا کردار بھی میں واضح کروں گا، دوسری طرف علماء دیوبند کی جو تحریک تھی پاکستان کے حوالے سے جس کو آج مثبت انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ علماء دیوبند نے اور فلاں مدارس نے اور فلاں علماء نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یہ حقیقتاً تاریخ کا رخ موڑنے کی باتیں ہیں۔ چنانچہ 96 سال ہو رہے ہیں اس دردناک واقعے کو، لیکن ابھی تک کھل کر اجتماعی سطح پر اس کی جس طرح مذمت کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے، لیکن الحمدللہ حالات کافی بدلے اور گزشتہ 6 سالوں میں وہ خادمین حرمین شریفین کا جو نقاب آل سعود نے اپنے چہرے پر لگائے ہوا تھا وہ اترتا چلا گیا، اور آج ان کا تقدس اور ان کی تقدس مآبی اور دین کی خدمت کا جو جذبہ اور جو شعار انہوں نے بلند کیا تو اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، یوں کہوں کہ اس کی قلعی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ لہذا آج آپ دیکھیں کہ میڈیا سمیت عوامی حلقوں میں آل سعود اور خصوصاً اس پاکیزہ عنوان کو جو خادم حرمین شریفین کا ہے، اس کی آڑ میں جو کچھ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کی عوامی حلقوں میں آپ کو بازگشت، مخالفت کی بازگشت نظر آتی ہے۔ چنانچہ 96 سال، آج سے 10 سال پہلے ایک میں نے علمی مقالہ لکھا تھا جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اور اس کی افادیت اس لحاظ سے کہ اس 10 سال پہلے جو میں نے تحقیق کی تھی اور جو نتائج پیش کیے تھے وہ من و ان آج پہلے سے زیادہ زوپاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس بنا پر فرقہ وہابیت کی تاریخ میں روشنی ڈالوں گا، کیونکہ اس پر آپ کو انٹرنیٹ پر shia.tv.net پر کافی مواد مل سکتا ہے، یعنی اگر آپ اس پیجز کو سرچ کرنا چاہتے تو shia.tv.net یا .com، ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا کی ایک بڑی ویب سائٹ ہے جو دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں عوام کو فہم و بصیرت کا رزق بانٹ رہی ہے۔ چنانچہ اس بنا پر 8 شوال 1344 ہجری کا دن کہ جب آل سعود نے اہل بیت علیہم السلام، اصحاب رسول، امہات رسول اور صحابہ اکرام، تابعین و تابع تابعین کی 10,000 سے زیادہ قبروں کو مسمار کیا، ایک تاریخ مطابق، ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ قبور، جس میں اہل بیت کے آئمہ، ازواج رسول، ایک روایت کی بنا پر شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے، اور پھر امہات المومنین جن کا ایک مقام ہے، جن کی ایک عظمت عالم اسلام میں ہے، صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ، اور پھر تابعین و تابع تابعین کے قبور۔ اور آل سعود نے جس طرح چھرا گھوپ کر عالم اسلام کی پیٹ میں چھرا گھوپ کر اس برطانیہ کی مدد سے اپنے آپ کو سہارا دیا اور یہ بیل آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی، انہوں نے مکہ و مدینہ اور نجد پر صرف قبضہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کربلا کا رخ بھی کیا، بلکہ ایک حملے میں انہوں نے کربلا میں گھس کر امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کو بھی نقصان پہنچایا تھا، اور وہاں سے زر و جواہر اور جو قیمتی آپ یوں کہوں کہ تا تبرکات سے ان کو لوٹا، لیکن الحمدللہ وہاں اس زمانے کی مرجعیت اور اس زمانے میں جو بافہم و بابصیرت مومنین تھے انہوں نے استقامت کی اور ان کو باہر نکالا. الغرض یہ کہ عالم اسلام میں وہابیت نے جو کام کیا ہے فرقہ وہابیت نے، دیکھیے جب ہم شرع صدر کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں شرع صدر کے ساتھ دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا ہوگا. جیسے کہ اہل سنت کی چار فقہ ہیں، ان چار فقہ کا احترام ہم پر لازم و واجب ہے، شرعاً، اخلاقاً، عقیدتاً اور انسانی نقطۂ نظر سے. اور اگر دیکھا جائے فقہا کے فتوے کے مطابق، آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہما دونوں کے فتوے کے مطابق، اہل سنت کے نظریات اور مقدسات کا احترام ہم پہ لازم واجب ہے. لیکن جہاں پر ہمیں افتراق و تفرقے کی بات نظر آتی ہے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم کمزور پڑ جاؤ گے. اختلاف وہ چیز ہے کہ جس سے شان و شوکت اجتماعی مسلمانان جہاں کمزور پڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہی ہوا ہو کہ جس کا اثر پاکستان کی تاریخ میں ہوا، پاکستان کے قیام کے بعد ہوا، اور آج تک عالمی سطح پر جو آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے اس میں آل سعود کا بہت بڑا کردار ہے، یہی فرقہ وہابیت. لہذا ہم جب اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو فرقہ زالہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ کنندہ ہے، ہم کسی صورت جو ہے اس سے اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ شد و مد کے ساتھ مختلف علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی سمیت، علامہ جعفر عسکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی جیسے بہت سارے بزرگان علماء نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا ہے. آئین وہابیت بہت مشہور کتاب ہے علامہ عسکری کی، بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ عربی سے فارسی اور اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. اس بنا پر ہمیں گوش شنوا کو وا کرنا چاہیے تاکہ ہم حق و حقیقت کو سمجھ سکیں. تاریخ میں یوم انہدام جنت البقیع کو یوم الہدم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جدہ کے معروف عرب کالم نویس منال حمیدان الشرق الاوسط جو 1426 ہجری میں شائع ہوا تھا، اس میں لکھتے ہیں بقیع وہ سرزمین ہے جس میں رسول اللہ کے بعد ان کے بہترین صحابہ اکرام دفن ہوئے، اور جیسا کہ نقل کیا گیا ہے کہ 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول یہاں مدفون ہیں، کہ جن نے ان کے اہل بیت، امہات المومنین اور تابعین و تابع تابعین، فرزند ابراہیم، چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، حبی صفیہ بنت عبد المطلب، ان کے نواس حسن، اکابرین امت اور تابعین شامل ہیں. یوں تاریخ کے ساتھ ساتھ بقیع کا شمار شہر مدینہ کے ان مزاروں میں سے ہونے لگا جہاں حجاج بیت اللہ الحرام اور رسول اللہ کے روضہ مبارک کی زیارت اور وہ نماز ادا کرنے والے زائرین اپنی زیارت کے بعد فوراً حاضری دیتے تھے. اور نقل کیا گیا ہے کہ وہاں پر آ حضرت نے بھی وہاں کی زیارت کی ہے اور وہاں مدفون افراد پہ سلام کیا اور اس کی ان کے لیے دعا اور استغفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اگر اہل تشیع کی تاریخ سے دیکھا جائے تو امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد اور مذہب جعفری کے مؤسس و بنیاد گزار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مزار مقدس بھی وہیں پر ہے. خلیفہ سوم عثمان بن عفان جب قتل کیے گئے تو انہیں بقیع میں دفن کرنے سے روکا گیا اور انہیں بقیع کے باہر مشرق حصے حش کوکب نامی حصے میں دفن کیا گیا. لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانے میں جب مروان بن حکم مدینہ کا والی بنا تو اس حصے کی اور بقیع کی درمیانی دیوار کو ہٹا کر اس حصے کو قبرستان بقیع میں داخل کر دیا، اور پتھر کا وہ ٹکڑا کہ جس سرکار رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ رکھا تھا، اٹھا کر حضرت عثمان کی قبر پر رکھتے ہوئے فرمایا واللہ لا یکون علی قبر عثمان ابن مضعون حجز یعرف به یا حجر یعرف به، کہ عثمان بن مسنون کی قبر پر کوئی نام و نشان نہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے۔ یہ عظیم ترین جلیل القدر ہستی جو در حقیقت وہاں پر مدفون ہے۔ اس کے علاوہ امہات المومنین میں حضرت زینب بن خزیمہ، حضرت ریحانہ بن زبیر، حضرت ماریہ قطبیہ، حضرت زینب بن جحش، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت سعودہ اور حضرت عائشہ مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ ختمی مرتبت کے فرزند ابراہیم امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، زوجہ ام المومنین حلیمہ سعدیہ، حضرت عاتقہ، حضرت عبداللہ بن جعفر، محمد بن حنفیہ، عقیل بن ابو طالب، نافع مولا، عبداللہ بن عمر اور دوسرے افراد یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مقدار بن اسود، مالک بن حارث، مالک اشتر نخعی، خالد بن سعید، خزیمہ ذو شہادتین، زید بن حارثہ جو رسول اللہ کا منہ بولا بیٹا تھا، سعد بن عبادہ، جابر بن عبداللہ الانصاری، حسان بن ثابت، قیس بن عبادہ، اسعد بن زرارہ، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور جلیل القدر افراد شامل ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس حصے میں کلام نہیں کروں گا، اور مختلف مؤرخین نے آج سے کئی سو سال پہلے ابن بطوطہ، ابن جبیر جو تاریخ کے مسرد مؤرخین لکھے ہیں، انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ کس طرح گنبد و بارگاہ تھی، حتیٰ کہ اس کی جزئیات لکھی گئی ہیں اور کس طرح ان کو مسمار کیا گیا، حتیٰ کہ بنو عباس کے زمانے میں جو کچھ تعمیرات ہوئی تھیں ان کا بھی حال لکھا گیا ہے۔ میں اس سے زیادہ اس موضوع میں کلام نہیں کروں گا تاکہ میں دوسرے موضوع کی طرف آ سکوں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ یہ فرقہ ضالہ کہ جس نے آ کر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں تفرقے اور تعصب اور اختلاف کی درار ڈالی، اور آہستہ آہستہ وہ سلطنت عثمانیہ کے جس پر تمام اسلامی حکومتوں کا اتفاق تھا اس کو کمزور بناتے ہوئے عرب اور عجم کے جھگڑے کے ذریعے سے اقتدار کی حوث میں باغور کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئی۔ یہاں پر وہی بڑی طاقتوں کا رول جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک گلاس منگا دیے گا تو اس میں ڈال دیے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہاں پر میں بہت زیادہ نہیں رکوں گا، صرف دو شاہد کے طور پر دو چیزیں پیش کروں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا قبروں کو ڈھا دو، بتوں کو گرا دو، زمین صاف کر دو، جس کو علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے اپنے مختلف تالیفات میں بیان کیا ہے۔ میں مصادر کے ساتھ اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں آپ کی درود کے سائے میں۔ قضیہ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ ایک جنازے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ مدینے میں کون جائے گا کہ جو جا کر بتوں کو گرائے گا اور قبروں کو مسمار کر کے برابر کر دے گا یہاں تک کہ ان کا کوئی نام و نشان نہ رہے۔ تو وہاں پر ایک شخص کو بھیجا کہ جس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ اہل مدینہ سے خوف کھا کر واپس آ گیا۔ پھر مولا کائنات خود جاتے ہیں اور یا کسی کو مقرر کرتے ہیں اور وہ جا کے ایک کام کرتا ہے۔ یہ اہل سنت کی جو حوالے ہیں میں وہ حوالہ دیتا ہوا چلوں، مسند احمد جلد نمبر 1، مسند طیالسی حدیث 96 اور 155، اور مسند احمد کی جلد نمبر 2 میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ نے ایک ان سے حدیث نقل کی گئی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا ولعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ اور لعنت کرے خدا اس قوم پر کہ جس نے انبیاء کے قبور کو عبادت گاہ بنا لیا، یعنی ان کو سجدہ کرنے لگے۔ اور اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، قاتل اللہ الیہودا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ خدا لعنت کرے اہل یہود کو کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا اور عبادت کرنی شروع کر دی۔ یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ کیسی نماز جنازہ تھی کہ جس میں رسول اللہ ایک شخص سے کہتے ہیں جاؤ مدینے۔ اس روایت میں یہ نہیں لکھا رسول اللہ مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں۔ اس میں کئی اشکالات جو علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے کی ہیں وہ میں ان کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس سند رہے اور یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ سند کے طور پر رہے، اور اس کے بعد میں پھر جو انہضام جنۃ البقیع کا اجتماعی پہلو اس کی طرف آ جاؤں گا۔ مل گئے، ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پہلا جو اس پہ اعتراض کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیسی نماز جنازہ تھی کہ جو اتنی طولانی تھی، ایک شخص جاتا ہے مدینے پہنچتا ہے گھبرا کے واپس آ جاتا ہے۔ پہلے تو یہی نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ نماز جنازہ جو پڑھ رہے ہیں یہ مدینے میں ہے، یہ مدینے سے باہر ہے، یہ مدینے میں آنے کے بعد ہے، یہ مدینے آنے سے پہلے ہے۔ ایک دوسری، اگر مکے میں ہے جناب رسول خدا تو یہ مکے سے شخص آتا ہے اور اسی نماز جنازہ کے حوالے سے ہے کہ پھر امام علی جو در حقیقت اقدام کرتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چنانچہ یہ کیسی طولانی نماز جنازہ تھی کہ شخص ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، پہلا اشکال اور اعتراض یہ ہے۔ دوسرا، یہ نہیں لکھا گیا کہ مدینے کی یا مکے کی ہے، کیونکہ بہرحال مشخص ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کہاں موجود ہیں تاکہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ روایت گڑھی نہیں گئی ہے، من گھڑت نہیں ہے، جعلی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ اگر مدینے میں رسول اللہ کے بعد آنے کے بعد ہے تو پھر وہ کون سے بت تھے کہ جو مدینے میں موجود تھے؟ جب فتح مکہ ہو گیا اور مدینے میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی تو سارے بت تو رسول اللہ نے مولا علی نے مل کے خانہ کعبہ کو پاک کر دیا تھا، تو اب یہ کون سے بت ہیں کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بتوں کو گرا دیا جائے؟ یہ سوال کر حق کے ذہن میں ابھر رہے ہیں، تو وہ جو رکھے گا کہ یہ کون سے بت ہیں جو مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ آئے مسلمان ہیں یا منافق ہیں یا کافر ہیں، کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ اور اسی قسم کے اور بھی اعتراضات اس میں موجود ہیں، اطالۂ کلام کی وجہ سے میں ان کو صرف نظر کر رہا ہوں۔ لہذا جو نتیجہ نکلتا ہے اس حدیث کا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آل سعود اس کو مصدر بنا کر اور بہانہ بنا کر تمام قبروں کو ڈھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ جنت البقیع جائیں گے تو وہاں مردوں کے لیے مثلا پتھروں کے ذریعے شناخت کی جاتی ہے یہ مرد کی قبر ہے یا عورت کی قبر ہے۔ اور اسی قسم کے دوسرے احکامات جو ابن تیمیہ نامی شخص نے وہابیت کے نام سے جال کی اور گڑھے کہ ہاتھ اٹھانا شرک ہے اور چومنا بدعت ہے، اور پھر آپ جو حضرات حرمین شریفین گئے ہیں زیارات کے لیے وہ ہر چیز کو شرک و بدعت نظر آتے ہیں۔ اور 2010 میں جب میں مشرف ہوا تھا، حج عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، تو وہاں پر کافی مناظرے ہوئے ہمارے ان خداموں سے، ان متوؤں سے کہ جو ہر چیز کو شرک و بدعت کہتے تھے کہ مقام ابراہیم کو چومیں گے تو شرک و بدعت، اور حتیٰ ہم نہیں بلکہ عام مسلمان کہ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے وہ خود مباحثہ کرتے تھے اور خود جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے۔ ایک اور چیز کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ہے تبرک حاصل کرنا اہل بیت علیہم السلام سے۔ خود سرکار کی زندگی میں وہ واقعات مشہور ہیں کہ آپ نے اپنے سر کو تراشنے کے لیے حجام کو بلایا اور وہاں پر اس نے آ کر آپ کے منہ مبارک کو کاٹا، اور پھر آپ نے ابا طلحہ کو وہ اپنے بال دیے اور پھر وہ اصحاب میں تقسیم ہوئے۔ یا ایک موقع پر کہ پانی کم تھا، دو حوالوں سے روایت نقل کی گئی ہے، رسول اللہ نے ظرف آب میں اپنا ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو آپ کی انگشت مبارک سے پانی مسلسل جاری ہو رہا تھا، کہ جس کے بارے میں ہے کہ اصحاب نے اس سے وضو فرمایا اور اسے تبرک کیا، یا فتح مکہ کے موقع پر یہ تبرک حاصل کرنے کی ایک روایت موجود ہے کہ سرکار دو جہاں نے فتح مکہ کے بعد جب وضو فرمایا تھا تو پانی نہیں گر رہا تھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ کتنی بڑی بادشاہی ہے، تو کہا کہ بادشاہی نہیں یہ نبوت ہے، کہ اصحاب رسول رسول اللہ کے جسم مبارک سے مس ہونے والے پانی کی ایک قطرے کو بھی ضائع ہونے نہیں دے رہے، حتیٰ کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے اور یہ اہل سنت کی تاریخوں میں ہے، رسول اللہ کے منہ مبارک رسول اللہ کے لباس مبارک کو در حقیقت وہاں پر رکھا گیا تھا، میں وہ روایت آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہم تیسرے حصے کی طرف چلیں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عبداللہ حضرت اسماء، حضرت اسماء کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، ان کے خادم کہتے ہیں کہ میری مالکہ نے حضرت اسماء نے ایک جبہ اور ایک بہت بڑا رومال کہ جس میں کچھ سبز رنگ مجھے نظر آ رہا تھا مجھے دکھایا اور فرمائی یہ رسول اللہ کا لباس ہے کہ جو رسول اللہ سے بے تن کیا کرتے تھے اور ہم اس کو دھوتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 348 اور طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 باب ذکر لباس لباس نبی، اور تاریخ اسلام ذہبی جو امام ذہبی مشہور اہل سنت کے السیرت النبویہ ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 503 اور سیرت النبویہ والآثار المحمدیہ اس کی دوسرے ایڈیشن میں جو بیروت سے چھپی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 میں یہ واقعہ درج ہے، اور پھر رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کا واسطہ دے کر جو ہے لوگ شفا طلب کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ کی زندگی میں احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی ابن ماجہ اور بیہقی میں عثمان بن حنیف سے روایت کرتے ہیں ایک نابینا مرد رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ آپ میری شفا کے لیے دعا کیجئے، پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے شفا کی دعا کروں گا اور اگر چاہو تو صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے، فرمایا کہ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو اور اس دعا کو پڑھو، یہ دعا جو ہے میں نے بتایا ان کتابوں میں موجود ہیں جن کے نام میں ذکر کر رہا ہوں، مسند احمد جلد 4 سنن ترمذی کتاب و دعوات جلد نمبر 13 سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ و سنن فیہا باب ما جاء فی صلاۃ الحاجہ اس میں درج ہے، اور ابن اثیر نے اپنی سند کے ساتھ عثمان بن حنیف کے حالات زندگی میں اس کو لکھا ہے، بیہقی نے اسد الغابہ میں اور بیہقی نے تحقیق النصرہ میں اپنی عبارت کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، وہ رسول اللہ نے کیا کہا، کہو اللہم انی اسألوکا و اتوجہ الیکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد نبی رحمت کے توسط سے، وہ اسألوکا و اتوجہ الیکا بنبیکا نبی رحمت یا محمد انی توجہت بکا، کہو کہ اے محمد میں نے آپ کی طرف اپنا رخ کیا توجہ کی، الی ربی اللہ کی قربت کے لیے، فی حاجتی تاکہ مجھے میری حاجت ملے، لتغزلی تاکہ اللہ لتغزلی تاکہ وہ میری حاجت کو پورا کرے، اللہم شفع ہو فی، اے خدا ان کی شفاعت کو ان کے مقام سے جو میں دعا کر رہا ہوں میرے حق میں قبول فرما، یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہے، اور ایک روایت میں رسول اللہ کی وصال کے بعد ذکر کر رہا ہوں، طبرانی نے معجم الکبیر میں عثمان بن حنیف کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرد اپنی حاجت کو لے کر عثمان بن عفان خلیفہ سبوم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ میری حاجت پوری کریں، انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، اس شخص نے جو سائل تھا عثمان بن حنیف کو دیکھا اور اپنی موجودہ حالت کا گلہ کیا. عثمان بن حنیف نے کہا جاؤ وضو کرو. وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں آیا, دو رکعت نماز حاجت ادا کی اور اس نے کہا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بکا. رسول اللہ وصال فرما گئے, خلیفہ سوم کا دور ہے, سائل کیا کہہ رہا ہے. اور یہ روایت امام حنابلہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے اور ابن تیمیہ سے بھی اس کو مختلف حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ وصال کے بعد رسول اللہ ظاہری طور پر پردہ فرما گئے, اللہم یا محمد انی اتوجہ بکا, اے محمد مصطفیٰ میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتا ہوں تاکہ میری حاجت مجھے ملے. یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی, اپنے رب پروردگار کے پاس. یہ دعا توسل جو ہم پڑھتے ہیں ہم ائمہ سے براہ راست نہیں مانگتے, حالانکہ براہ راست بھی مانگا جا سکتا ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ ائمہ سے بھی اور اولیاء دین سے بھی شفاعت طلب کی جا سکتی ہے, شفا طلب کی جا سکتی ہے, توجہ رکھیے گا. میں بھی اس اعتراض میں وارد ہونا نہیں چاہتا, وہ بہت طولانی ہو جائے گا. میں آپ کے ذریعے سے اپنی حاجت چاہتا ہوں. وہ تذکر حاجتک, اور فرمایا تو اپنی حاجت کو پورا کرو. یہ وہ نقطہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی ان سے شفاعت کا, ان سے شفا کا سوال کیا گیا ان کی حیات میں, اور ان کے آثار کے ذریعے سے لوگ تبرک. حضرت عثمان جو ایک بہت بڑی صحابی رسول ہیں, انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے لباس کو دھوتے تھے اور شفا حاصل کرتے تھے. یہاں پر مجھے ایران کے ایک صوبے کے اہل سنت کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ اہل سنت در حقیقت جب ماتمی جلوس آتا تھا اہل تشریح کا ایام اعظم میں, تو اپنے گھر کی چادریں اور سر کے رومال جنہیں آپ اسکارف کہتے ہیں وہ لا کے بچھا دیتے تھے, اور جب جلوس چلا جاتا تھا تو وہی رومال اور چادر اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے تھے, اور جب کوئی مریض ہوتا تھا تو ان مریضوں پر وہ دھول زدہ کپڑے کے جن پر امام حسین کے زبا اور ماتمی اور عزادار چل کے جاتے تھے وہ دھول انہیں اپنے مریضوں پہ ڈالا کرتے تھے. اور وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے, اور اچھا ہے کہ یہاں پر ذکر کروں کہ یہ جو ہر چیز کو چومنے کو بدعت قرار دیا جاتا ہے کہ آپ زری کو چومیں شرک و بدعت ہے, مقام ابراہیم کو چومیں شرک و بدعت ہے, حتی غلاف کعبہ کو چومنے کو شرک و بدعت کہا جاتا تھا. یعنی یہ 2010 کی بات بتا رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ, توجہ رکھیے گا. ہر چیز کو شرک و بدعت کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے شیعہ مجتہد اس زمانے میں یہ بادشاہ بلاتے تھے, ایک بہت بڑے مجتہد کو بلایا اور ان کو قرآن دیا, اور قرآن جب دیا تحفے میں تو انہوں نے اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور سر سے لگایا احترامن, تو اس نے کہا اشرکتا, تو نے شرک کیا ہے, تو نے در حقیقت کار خدائی میں کسی کو شریک کیا. اس نے کہا کیا مطلب شرک کیا ہے, کہا کہ تم نے جو ہے در حقیقت اس جلد کو جو ایک جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی تھی اس کو چوما ہے, اور یہ چومنا ناجائز ہے اور شرک و بدعت ہے, ایک نئی بات ہے. انہوں نے کہا اول تو بات یہ کہ ہم ہر جانور کی چمڑے کو نہیں چومتے, وہ جانور حلال, وہ جانور جو اللہ کے حکم سے تزکیہ شرعی کے تحت ذبح کیا گیا ہو اس کی کھال, اس کا گوشت پاک ہوتی ہے, اور پھر وہ کھال جب قرآن سے متمسک ہو جائے, توجہ رکھیے گا, تو ہم اس کو چومتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, اس کی تصحیح کروں کہ یہ بادشاہ نے فعل انجام دیا تھا کہ اس نے قرآن کو چوما تھا, تو شیعہ عالم نے کہا تم نے شرک کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میں ہر جلد کو نہیں چومتا, وہ جو قرآن سے متمسک ہو جائے ہم اس کو چوما کرتے. کہا بہت اچھا, تم نے تو ہمارا کام آسان کر دیا, ہم بھی ہر در و دیوار کو چوما نہیں کرتے, بلکہ وہ در و دیوار جو آل محمد سے متمسک و متبرک ہو جائے ہم ان کو چوما کرتے. چنانچہ اس طریقے سے علماء نے در حقیقت اس کا مداوع کیا ہے, اور تاریخ میں مختلف افراد نے, اس زمانے میں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے. اب آ جائیے گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف, اور اس سے قبل کہ مجھے پرچی آئے اور گفتگو ختم کرنے کا مجھے کہا جائے, جو جو وقت ہے میرے پاس میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ درود کا سہارا لیتے ہوئے درود بھیجے محمد علی. اب آ جائیے آل سعود کا مقصد کیا تھا. آل سعود کا وہی مقصد تھا جو آج وہ کر رہے ہیں. میں نے چونکہ پاکستان اسٹڈیز کا مطالعہ کیا ہے اور پڑھایا بھی ہے اور اس کا تحقیقی جائزہ بھی میں نے لیا ہے, لہذا آپ کو تاریخ پاکستان میں دو تحریکیں نظر آئیں گی علماء کی. ایک تحریک خلافت کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مولانا شوکت علی و مولانا محمد علی کے حوالے سے ہے, اور ایک علماء دیوبند کی تحریک ہے. اور اس علماء دیوبند مختلف مدارس اور مختلف انسٹیٹیوشن کا انہوں نے قیام کیا اور بظاہر یہ کہا جاتا ہے انہوں نے تاریخ پاکستان میں حصہ لیا اور انہوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر تاریخ پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا, اور بعد میں انہی کے تربیت یافتہ شاگرد جو ہے وہ تحریک پاکستان کے سپود بنے. لیکن یہاں پر یہاں قیل و قال ہے, یہاں پر میرا نقطہ اور حاشیہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا ثابت کیا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے محمد بن قاسم کو اسلام کا پیامبر اسلام کا میسنجر اور امن کا دلدادہ بنا کر جو ہے راجہ داہر سے لڑنے والا اور ہندوؤں کو شکست دینے والا اور اسلام کا بول بالا کرنے والا شہزادہ قرار دیا جاتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. وہی کھوڑ جو محمد بن قاسم کے واقعے میں ہے وہی در حقیقت ان دونوں تحریکوں میں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان کی تحریک اور 1906 میں جب ریفارم ہوئی مسلم لیگ, اس زمانے میں جب مسلم لیگ نے اپنی شاخیں پھیلانی شروع کی ہیں, اس زمانے میں تحریک خلافت کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہاں کے جو اثرات, یہ تحریک خلافت یہ وہ 1920 اور 24 کا زمانہ ہے کہ جس میں آل سعود پنپ رہے تھے, آل سعود وجود پا رہے تھے, در حقیقت وہ زہریلا اور مسموم دودھ پی کر یوں کہوں کہ برطانیہ کے اس جسم خبیثہ سے ارتزاق لیتے ہوئے جو پنپ رہے تھے اس کا اثر پاک و ہند میں پاکستان کی تحریک آزادی پہ پڑ گا. اور کئی مواقع میں ہمیں جو ہے مسلمان ان تحریکوں میں باہم دست و گریباں نظر آئے کہ جہاں پر موقع نہیں کہ میں تاریخ پاکستان سے ان جھروکوں کو یہاں پر لا کر ان کو شاہد مثال کے عنوان سے پیش کروں. صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی تحریک خلافت کا یا علماء دیوبند کا کردار رہا, اور جیسے کہ مشہور ہے اور معروف ہے اور تب ثابت شدہ ہے کہ علماء دیوبند یہ وہ طبقہ تھا کہ جس نے در حقیقت پاکستان کی وجود کی نفی کی تھی, اور آہستہ آہستہ یہی دیوبند جو مکتب وہابیت کے ساتھ کہیں کہیں آمیختہ ہو کر پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں اور پاکستان کے موجودہ کردار میں ان کا ایک منفی رول رہا ہے. معذرت کے ساتھ میں اتحاد بین المسلمین کے دائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. آل سعود نے جب قبضہ کیا, اگر آپ آل سعود کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے 6 سال پہلے آپ چلے جائیے ISIS داعش دولت الاسلامیہ فی العراق و شام. جو حضرات میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح لانچ کیا گیا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے ISIS کو. توجہ رکھیے گا, اس کو در حقیقت امت مسلمہ میں کس طرح اسرائیلی پلاننگ کے ذریعے سے, امریکہ کی پلاننگ کے ذریعے سے, اور آل سعود اور قطر اور اسی جیسے خبیث ترین ممالک کی دولت کے ذریعے سے کہ جو دولت مسلمانوں کی ہے, جو مسلمانوں کے حج کی کمائی ہے, اس سے اس کو در حقیقت وجود بخشا گیا. اس سے پہلے طالبان اور القاعدہ جیسے دو چہرے آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو غدر مچایا, جو خون آشامی کی, جو صفاقیت کا کھیل کھیلا, وہ آپ کے سامنے ہیں. پڑھے لکھے افراد یہاں پر موجود ہیں, ڈاکٹرز, وکلاء اور جج صاحبان, اور اسی طرح زندگی کے مختلف تعلق سے تعلق رکھنے والے اساتید اور علماء, یہاں موجود ہیں، ظاہر بات میں صرف اشارہ کرتا ہوں، گزر رہا ہوں. اگر آپ آل سعود کے 1924 کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ داعش کے کردار کو دیکھ لیں تو بالکل کاپی ہے کہ ارہاب، ڈرانے، دھمکانے، قتل، غارت، دھوس، دھمکی، یہ وہ بنیادی عناصر تھے فرقہ وہابیت کے کہ جس کے اوپر ان کی بنیاد کھڑی ہے. آتے ہی انہوں نے نجد میں، مکہ میں، مدینہ میں قتل عام کیا ہے، اور پھر اس کے اثرات میں نے بتایا کہ عراق میں کربلا پر حملے کی صورت میں آئے، لیکن وہاں مقاومت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، ان کو پسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ دوبارہ آ جاتے ہیں. دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ اس خون آشامی اور قتل و غارت کے ذریعے سے دنیا میں ایک دھونس جمانی تھی، ایک دھمکی بٹھانی تھی، ایک خوف کی فضا جو داعش نے کی. آپ نے دیکھا جب داعش عراق میں آئی ہے تو کس طریقے سے اس نے وہاں پہ لوگوں کو قتل عام کیا ہے، ایک ایک دن میں 600-600 افراد کو نہر کے کنارے ذبح کیا گیا ہے، کس کس طریقے نئے نئے طریقوں سے انسانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، لوگوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، بموں سڑا دیا جاتا یا پانی میں ڈبو دیا جاتا، جس کے بارے میں اہل سنت نے کافی شعورانہ کام انجام دیا، اور انہوں نے کہا یہ جلانے کا کام جو ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ آل سعود کے 1920 کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بینہم وہی ہے، بالکل کاپی ہے داعش آئی ایس آئی ایس، ایک تاکہ ایک دھانک بیٹھ جائے قتل و غارت. اور یہی وجہ ہے کہ داعش کا نام سنتے جیسے ایک زمانے میں طالبان اور القاعدہ اس خوف کی علامت، دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب داعش یہ سمجھی جاتی تھی. چنانچہ آل سعود نے اس خون آشامی اور صفاقیت اور بربریت کے ذریعے سے اپنا سکہ جمایا اور کسی حد تک کامیاب ہوئی. اور پھر اس کا دوسرا رول سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، کہ جس پر تمام مسلمان ممالک جمع تھے، تعصب کا بیج سب سے پہلے جو بویا گیا ہے وہ شریف خاندان اور اس کے بعد آل سعود کے خاندان نے بویا، اور یوں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اس سلطنت کو حصوں میں تقسیم کر کے آل سعود نے عالمی استعمار کے خواب کو پورا کیا، برطانوی استعمار کے خواب کو پورا کیا. اور پھر اس کے بعد شرک، بدعت، تکفیر، یہ وہ تین سوغات ہیں آل سعود کی کہ جس نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، امپورٹ کیا ہے. توجہ رکھیے گا، شرک، بدعت اور تکفیر. شرک اور بدعت کے فتوے آج بھی آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا سے جب ہماری ملاقات ہوئی لاہور میں ابھی کچھ عرصہ پہلے، تو وہ ایک اہل حدیث عالم دین، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا مبنا کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن ایک اچھے ماحول میں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت سارے مسائل پر جب ہماری گفتگو ہوئی. اسی طرح اہل سنت کی ایک بہت بڑی شخصیت جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ، جن کے والد خود وکٹم ہیں، جن کے والد خود اس دہشت گردی کا شکار رہے، کہ وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی جہاں پر ان کے والد کو مدرسے میں آ کے بم سے اڑایا گیا، ان سے ملاقات رہی اس تکفیریت کے مسئلے پر. اور پھر جو لاہور کے جو سجادہ نشین تھے مرکز بلال کے، شفاعت رسول صاحب، ان کے صاحب دازے سے جو ملاقاتیں رہیں، بہت اچھی ملاقاتیں رہیں تکفیریت کے حوالے سے. اور الحمدللہ آج آپ دیکھیے خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا قبلہ درست کیا ہے. آج 30 سال کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہ خیال آیا کہ اپنا قبلہ درست کریں، اس لیے کہ جو حشر اور غدر ان تکفیری سوچوں نے پاکستان میں غدر مچایا ہے اس نے انتہا کر دی. پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ در حقیقت دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ جس کی انتہا ہو گئی. کوئی قومی ادارہ، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن، کوئی ایسا بازار، کوئی ایسا دربار، کوئی ایسی ذکر محفل میلاد، کوئی ایسی مجلس ادا نہیں تھی کہ جس پر یہ حملہ نہ کیا گیا ہو، شرک و بدعت اور کفر و تکفیر کے نام پر. لہذا یہ تین سوغات نے در حقیقت بہت غدر مچایا ہر چیز کو، شرک و بدعت. الحمدللہ اہل سنت میں شعور بیدار ہوا. میں نے شہید خرم زکی کی مجلس میں بھی کراچی میں 2 سال پہلے کہا تھا کہ آج جو آپ کو جو اہل سنت اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عام اہل سنت, یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے, کوئی نئی چیز لانچ ہوئی ہے؟ نہیں, یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ اہل سنت والجماعت یعنی جن کو ہم عام عرف عام بریلوی کہتے ہیں ان کا عقیدہ مولا کائنات اہل بیت کے بارے میں پڑھیں, یہ امام شافعی کے وہ اشعار جو اہل بیت کی فضیلت میں ہیں کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو اے دنیا والو اے جنو انس گواہ رہنا کہ انی رافضی, میں رافضی ہوں. اور وہ مشہور معروف شعر کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, اہل بیت آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا اور آپ کی شان و منزلت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے, جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ امام شافعی, یہ امام اہل سنت ہیں, توجہ رکھے گا. اور پھر اہل سنت تسلیم کرتے ہیں کہ آل محمد کا کو درود میں شامل کیا گیا ہے, لہذا نماز جیسی عبادت میں آل محمد کا نام شامل کیا گیا ہے, لہذا اہل بیت کی محبت, اہل بیت سے عقیدت, اہل بیت سے عشق اہل سنت میں موجود تھا. پھر کیا وجہ ان 30 سالوں میں, جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا 79 میں, تو یہاں پر شیعہ سنی یونٹی ہوئی, مولانا مودودی نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کے ذریعے سے خیر سا غالی کا پیغام بھیجا, ایران کے اسلامی انقلاب کو قبول کیا, اور پھر پاکستان میں بھی جو ہے ایک لہر اٹھی کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب آنا چاہیے. یہاں پہ فوراً جو ہے وہ جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے, مارشا لا لگایا جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں یرغمال بن کر یا ساز باز کر کے یا مکھ مکا کر کے, کسی بھی انداز سے میں اس میں سیاسی تجزیہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, وہ جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے, بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے, اور پھر اصغر خان کا کیس وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی ہوگا, میں سیاسی صرف تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور 90 دن کے انتخابات کے ذریعے سے برسوں حکومت کی جاتی ہے, اور یہی وہ چیز تھی کہ جہاں پر پاکستان میں وہابیت کی شجرکاری کی گئی, فوج میں, اداروں میں انہی مولوی حضرات کو جو خاص طبقۂ فکر سے تعلق رکھتے تھے ان کی شجرکاری کی گئی, ان کو بویا گیا, جس کا نتیجہ جہاد افغانستان, اور جہاد افغانستان کے بعد القاعدہ, طالبان, سپاہ صحابہ, لشکر جنگی, جندلہ, اور نہ جانے ایسے کیس کتنے ہی جتھے بنائے گئے. یہاں پہ جج صاحب موجود ہیں جنہوں نے ایک تاریخی فیصلہ بھی دیا تھا, ساگر زیدی صاحب یہاں موجود ہیں, مجھے ان کا بھی نام یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ بھی یہاں پر دیا تھا, اور تفصیل آپ کے سامنے ہے اور آپ کے ذہنوں میں ہے, کہ ان افراد نے جو ہے جو قتل و غارت کیا, یہ سب نتیجہ تھا اس فتنہ وہابیت کا اور ان 3 سوالات کا, شرک, بدعت اور تکفیر کا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو شعور بیدار ہو رہا ہے, یہ بیدار نہیں ہو رہا, یہ پہلے سے موجود تھا, اس کو چھپایا گیا, اہل سنت کی کتابوں میں تحریف کی گئی. ایک بہت بڑی تحریف جو ضیاء الحق کے زمانے میں کی گئی وہ یہی تھی, حقائق کو چھپایا گیا, ماشاء اللہ کے ذریعے سے قدغن لگایا گیا, پابندی لگائی گئی. لہذا آپ دیکھیں کہ اس دور میں آپ کو اہل بیت سے محبت و عقیدت کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, حتیٰ خود اہل سنت کے مفکرین جن کی ڈبیٹ ہوتی ہے مناظراتی لحاظ شیعوں کے مسئلے پر, وہ خود کہتے ہیں کہ یار ہم اہل بیت کی محبت میں کتابیں لکھتے ہیں, لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں. بھائی اہل بیت کوئی سرمایہ تھوڑی ہے شیعوں کا, اہل بیت عالم اسلام کا سرمایہ ہے, لہذا ہم اگر کتابیں لکھیں تو اے سنیوں تم ہمیں رافضی مت کہو. یہاں تا ہندوستان پاکستان کے جو اہل سنت بریلوی تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو علی کو مت چھوڑ دینا شیعہ دشمنی میں, یہ اہل سنت کے علماء, سجاد نشین اور بڑے بڑے افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ علی کا نام چونکہ شیعہ لیتے ہیں یا تو تم علی کا دامن چھوڑ دے, حسین کا دامن چھوڑ دو. ایسا ایسا کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ وہ محبت, وہ پیار, وہ عقیدت, وہ الفت, وہ قربتیں, وہ نسبتیں, وہ سب کیا ہوا, آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی, اور جب اتنی ظاہر ہوئیں تو پھر امجد صابری شہید کو شہید کیا جاتا ہے, اور اسی طرح اور بہت سے نام ہیں جن کو شہید کیا. یہ سب اسی تکفیریت کا نتیجہ ہے جس کی انتہا غالباً 2016 کا واقعہ ہے، آرمی پبلک اسکول کا انتہا ہو گیا۔ اب یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں نے سوچنے کی کوشش کی، اور پھر یہیں سے جو ہے وہ ایک تاریخی موڑ نظر آتا ہے ہمیں پاکستان کی سیاست میں، کہ جہاں پر سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی کے بعض افراد کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے اور بعض کو قومی دھارے میں شامل کیا جاتا ہے، یہ ایک طرف، اور ان کے باپ کو جو سعودی عرب میں جو فکر تھی فرقہ وہابیت کی، وہاں پر اصلاحات کے نام پر محمد بن سلمان کو ولی عہد بنا کر در حقیقت سارے اختیارات بادشاہ کے اس کو دیے جاتے ہیں، نام کا صرف جو ہے وہ بادشاہ موجود ہے لیکن سارے اختیارات محمد بن سلمان کے پاس موجود ہیں، اور پھر وہاں پر اصلاحات کا کام کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو کچھ آپ کو سعودیہ میں نظر آ رہا ہے یہ کوئی انقلابی تبدیلی نہیں ہے، یہ کوئی اصلاحات نہیں ہیں، یہ در حقیقت اسی ماڈرنائزیشن اسلام یا یوں کہوں کہ مخنث اسلام، وہ اسلام کہ جس سے نہ شرق کو نہ غرب کو نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو کوئی خطرہ ہو، اس اسلام کا رول ماڈل پیش کیا جائے، کیونکہ اب جو وہابیت کا کام تھا وہ کام پورا ہو چکا تھا، جو فتنہ انگیزی امت مسلمہ میں کی جا چکی تھی وہ پوری ہو چکی تھی، اب ان کو اپڈیٹ کرنا تھا، ریفارم کرنا تھا، نئے انداز سے ان کا نیا ورژن لے کے آنا تھا جو ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں جو اصلاحات نظر آ رہی ہیں یہ جدید اصلاحات کوئی نیا اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو شدت خود سعودی عرب کے اندر وہاں کے وہابی علماء میں پائی جاتی تھی، آج بھی یہ جنگ، یہ نرم جنگ، یہ سرد جنگ آج بھی سعودی عرب میں جاری ہے، جہاں پر وہابیت کے پرانے عقیدے سے تعلق رکھنے والے ان کے مبلغین اور علماء اور اس وقت کی جو موجودہ سعودی حکومت ہے ان کے درمیان یہ چپکلش، یہ نزاع، یہ خصومت، یہ جنگ آج بھی جاری ہے، جس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جو بھی اصلاح کی بات کر رہا ہے کا وہ خشوگی ہو، آیت النمر ہو، یا اہل سنت مفکرین ہوں، دانشور ہوں، صحابی ہوں، ان کا جو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو جو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو جو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ در حقیقت اس نئے سعودی عرب کو ایک نئی شکل دینی ہے تاکہ جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے راہ ہموار کر سکے، توجہ رکھیے گا، اور جس کا لازمی نتیجہ پاکستان میں بھی ہوا کہ یہاں پر بھی سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی سے اسلحہ چھینا گیا، ماورائے عدالت ان کو مارا گیا، اور بعض کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا، ان کو نہلا دلا کر اسٹیبلشمنٹ ریاستی اداروں نے کہا کہ آپ قومی دھارے میں شامل ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو مثبت نقطہ جس کی طرف ہماری اور اہل سنت کی توجہ کم ہے وہ قرارداد پاکستان ہے، پیغام پاکستان ہے، کہ جہاں پر یہ قومی ادارے بیٹھتے ہیں تمام علماء مفکرین ہر مکتب فکر کے جمع ہوتے ہیں اور ایک قرارداد لکھتے ہیں کہ جس کا ایک نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ تکفیریت کا خاتمہ، اور ایڈمٹ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خواہ وہ کسی بھی سطح کی ہو اور ہماری فوج نے، کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اس تکفیریت نے پاکستان میں 70-75 ہزار سے زائد افراد کا خون بہایا ہے، اب ملک اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا، اور شاید یہ ان بے گناہ نوجوان اور جوان بچے اور بچیوں کے خون کا اثر اور ان کے والدین کی آہیں تھی جو عرش الہی تک پہنچی، کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو یہ اقدامات، یہ انقلابی اقدامات کرنے پڑے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس میں بہت گنجائش ہے۔ میں دوبارہ سے آ جاؤں کہ یہ وہابیت کی جو نئی شکل اس وقت سعودی عرب میں نظر آ رہی ہے اس کو پاکستان میں نارملائز کرتے ہوئے یہاں پر اس کو دوبارہ سے ریفارم کیا جا رہا ہے، اگر یہ قابل اصلاح ہیں اور اپنی گزشتہ عقائد سے انحراف کرتے ہیں، عدول کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، ہم انہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ افراد جو قتل و غارت میں شریک رہے، جنہوں نے فتوے دیے، جنہوں نے شرک و بدعت کے فتوے لگائے، ہم ان کو کسی صورت گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ممکن ہے کوئی چہرہ آپ کو ان کے ساتھ نظر آ جائے، لیکن تشیع کی آواز یہ آواز نہیں ہے کہ ہم ان خون آشاموں کو گلے لگا کر ان کو محب وطن تصور کریں. لہذا اہل سعود اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ بہت گہرا کام کر رہے ہیں، اور جس کے اثرات آپ کو محمد بن سلمان کے اس انٹرویو میں نظر آئیں گے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا ایران امام مہدی کے جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے اور ہم ایران سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کاش اس احمق شہزادے کو جغرافیہ پڑھا دی جاتی تو اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ خانہ کعبہ مکے میں ہے کہ جہاں پر تم حکومت کر رہے ہو. خانہ کعبہ ایران میں نہیں ہے، خانہ کعبہ لبنان میں نہیں ہے. امام مہدی لبنان اور ایران اور پاکستان سے نہیں ہیں، امام مہدی ظہور فرمائیں خانہ کعبہ سے. یہ اتنے احمق ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ خانہ کعبہ کیا ہے، ایران سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہابیت میں جو شدت تھی اس کو نارملائز کیا، اور پھر تشیع میں، بس یہ آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، تشیع میں بھی جو انقلابی نقطہ تھا، جو چہرہ تھا، اس کو بھی داغدار بنانے کے لیے در حقیقت یہ کوشش کی جا رہی ہیں. یہ جو فنڈامنٹلزم کو ایک گالی اور فحش کلمہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ بنیاد پرستی بہت بری ہے، عزیزہ نے کہہ رہا نا بنیاد پرستی بری نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیاد ہے، علی ولی اللہ بنیاد ہے. توجہ رکھیے گا، اس بنیاد سے جتنے آپ اس سہگام کے ساتھ جمے ہوئے، اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے، آپ امام مہدی کے انقلاب کی تیاری کرتے رہیں گے. اس بنیاد پرستی کو گالی بنا کر، میں نے ابھی ایک کتاب بنیاد پرستی پر ترجمہ کی ہے، فارسی کے ایک بہت بڑے مفکر تھے، انہوں نے بنیاد پرستی یہودیوں میں، بنیاد پرستی عیسائیوں میں، اور بنیاد پرستی مسلمانوں میں، ان تینوں کا تاریخی حوالے سے موازنہ پیش کیا. بہترین کتاب ہے، انشاءاللہ ابھی تک چھپی نہیں ہے، چھپ کے آئے گی تو آپ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کے فکر کے دریچے کھلے اور اندازہ ہو کہ بنیاد پرستی کو کیسے گالی بنا کر پیش کیا گیا ہے. یہ اس لیے تاکہ وہ مسلم عقیدہ جو امام مہدی کے اصحاب اور منتظروں میں ہیں کہ وہ دین کے پکے ہوں گے، یعنی بنیاد پرست ہوں گے، یعنی اپنی بنیاد سے ہٹنے والے نہیں ہوں گے. توجہ رکھیے گا، اس عقیدوں کو تک پہنچانے کے لیے تشیعوں میں بھی دڑاڑ ڈالی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تشیعوں کا ایسا چہرہ پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے تشیعوں امت مسلمہ میں اپنے وقار اور اپنے مقام کو کھو دے. ایک اندرونی طور پر تشیعوں میں دڑاڑیں پڑ جائیں، کبھی شہادت ثالثہ کا مسئلہ اٹھا کر، کبھی عید کے دن سوگ اور کالے کپڑے پہنوا کر، اور کبھی جو ہے منمانی عزاداری کے ذریعے سے مختلف حوالوں سے کوششیں کی جاتی رہی. لیکن الحمدللہ والمنے کہ جب تک مرجعیت زندہ ہے اور مرجعیت باقی ہے، نائب امام باقی ہیں ہمارے، انشاءاللہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اور یہ آرزو کہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پر تشیع کو اور جاہل ذاکروں کو کہ کبھی گھوڑے کو سجدہ کرو، علی اللہ میں ایک فرق ہے، اور اسی قسم کی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مختلف اہل سنت یا دیوبندی مفکرین کہتے رہے ہیں کہ شیعوں کے جو ذاکرین، جو جاہل ذاکرین، جب ہم کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ شیعوں میں کوئی پڑھا لکھا افراد نہیں ہے. نہیں ہیں افراد، چونکہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بھیج دیتا ہے اور بھیجتے ہیں لوگ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے افراد ہیں، ہمارے یہاں سلجھے ہوئے افراد ہیں. اور ابھی میں ڈاکٹر مینگل صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس میں بہت اچھے طریقے سے وہ اختلافی مسائل کو بیان کرتے، دیوبندی مسلک سے ہیں لیکن بہت اچھے طریقے سے مسائل کو بیان کرتے. انہوں نے کہا کہ شیعہ جو ہے تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. یا ابھی ایک نجی ٹیلی ویژن پر ایک دو علماء بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے اہل سنت کے، یوں کہوں کہ مفکر اور مفتی اور مبلغ اسلام، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اہل تشیع کے یہاں مسجد بھی ہوتی ہے. افسوس یہ ہوتا ہے اتنا بڑا مبلغ جو میڈیا پر اپنی گفتگو پیش کر، اس کو یہ نہیں معلوم. بہرحال ان کی تصحیح ہوتی ہے، پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے الحمدللہ. تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تشیع کے اصل کردار کو پیش کریں، اور جو وہابیت چاہ رہی ہے، جو بڑی طاقتیں چاہ رہی ہیں، اس کو پیش کرو. اور آخر میں وہ جو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا, اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ نیمہ شعبانیہ نے امام زمانہ کی ولادت کا جشن ہوا تو پوری لوگ روڈوں پر موجود تھے. اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے, جمی کارٹر نے پوچھا یہ لوگ روڈوں پہ کیوں ہیں, کیوں نکلے ہیں؟ کہا کہ ان کا عقیدہ ہے, ان کا ایک امام ہے جو 12واں امام ہے جو پڑھتے غیب میں, اس کا برتھ ڈے آج جو ہمیں پیدائش جو منا رہے ہیں. اس نے کہا عجب, یہ 12واں امام جو ابھی پردے غیب میں آیا جس نے ظہور نہیں کیا اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں, تو اتنا بڑا انقلاب آیا. کہا کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے, جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. توجہ رکھیے گا, اس آخری فائنل اور مارکے سے جنگ کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے آگاہی اور شعور کے ساتھ. میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ عصر بصیرت ہے, عصر آگاہی ہے, عصر ذمہ داری, عصر احساس ذمہ داری ہے. الحمدللہ اہل سنت کے یہاں بھی اور اہل دشن کے بھی اپنے اپنے دینی مصادر سے وابستہ رہتے ہوئے, اصولوں سے وابستہ رہتے ہوئے, اجتہاد سے وابستہ رہتے ہوئے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے, اور پاکستان میں بھی ضرورت ہے. اور آخر میں میں ایک ہمارے اہل سنت کے مفتی بھی ہیں اور سجادہ نشین بھی ہیں اور صوفی منش انسان ہیں, آج ہی میں ان کا اسلام آباد میں ہوتے ہیں حیدر علوی صاحب, میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا جو 8 شوال کے حوالے سے انہوں نے دیا, اور اس میں شعر پڑھے. وہ شعر پڑھ کر اور آخر میں دعا کر کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ اس سانحے سے گنبد خضرا ہے پرملال, اس سانحے سے گنبد خضرا ہے پرملال, لخت دل رسول کی تربت ہے خستہ حال, جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو, جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو, اس قوم کا نوشتہ تقدیر ہے زوال. لہذا یہ دن ہے 8 شوال, اس کو اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر اجتماعی شکل میں, مظاہرے کی شکل میں, کانفرنس کی شکل میں, کسی بھی طریقے سے اس کو منائیں. اس میں اہل سنت کے بھی مشترکات ہیں, اہل تشیع کے مشترکات ہیں, ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. لائق تحسین ہیں امام آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن اور امام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن حیدرآباد ڈویژن کے اراکین کے, جنہوں نے اس سیمینار کا آغاز کیا.